أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. سورة البقرة کی آیت 152 اس کا ترجمہ ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفرانی نعمت نہ کرو. اس آیت کے تحت ہم نے ذکر پر بات کی ہے اور ذکر کا موضوع پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو مکمل کیا ہے کسی نہ کسی درجے میں. اب اس کے بعد اسی آیت میں جو دوسرا مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے شکر کا ہے، واشکروا لی، میرے شکر گزار بنو. یہ بات ذکر کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی تھی کہ ذکر کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور اس کی جو محدودیت ذہنوں میں ہے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور تفصیل خاصی آپ کے سامنے رہی، اس کے معنی، مطالب، وسعت، ساری چیزیں سامنے تھیں. ایسا ہی معاملہ بالکل شکر کے ساتھ بھی ہے، بلکہ ذکر کے اور شکر اور صبر اور تقویٰ اور سب چیزیں، یہ ساری اصطلاحات کے مفاہیم یا تو محدود ہو گئے اور بعض اوقات تبدیل بھی ہو گئے. اور اس ساری صورتحال کا جو معاملہ ہے، یعنی اس کا تعلق مسلمانوں کے حالات سے ہے. جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو زوال کی حالت کے اندر وہ چیزیں جو انہیں اٹھانے والی ہیں، وہ اصطلاحات، وہ کام، یا تو حالات کے تحت خود انہیں بدل دیتے ہیں، یعنی ان کے محدود معنوں پر یا محدود اس کے پر راضی ہو جانا، بس ٹھیک ہے صحیح اتنا تو ہے اس پر. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے یعنی مد مقابل جو قوتیں ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں تاکہ لوگ اپنی جگہ پر مطمئن رہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اصلاً وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے فائدے بھی نہیں حاصل نہیں ہوتے، نتائج نہیں ملتے اس کے. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ ہمارا نظام عبادت اتنا زبردست ہے کہ اگر اس نظام عبادت پر آدمی عامل ہو جائے، اور امت کی تو بات ہی کیا ہے کہ امت اگر اس پر عامل ہو جائے تو پھر کوئی انہیں ان کے مقام سے ہٹا نہیں سکتا ہے. لیکن صورتحال اس کے برعکس ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے زوال کی جو کیفیت ہے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، یعنی جو ہماری کیفیت ہے جو الطاف حسین علی نے اپنی اس میں مسدس میں لکھا ہے، تو بہرحال یہ کیفیت بہرحال ہماری اسی اعتبار سے ہے کہ ہم ان چیزوں پر اپنے آپ کو مطمئن کر چکے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ عبادات سے غافل ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ عبادات میں مشغول ہیں، ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، دیگر کام کرنے والے بھی ہیں، لاکھوں لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی ایسا معاملہ کوئی ہوتا ہے، آپ دیکھیے نمازیں بہرحال مسجدیں ہیں، آباد ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ جہازوں کے جہاز بھر کے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یعنی سارے کام انجام پا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب رک گیا ہے، سناٹا ہے، کوئی بریک آ گیا ہے، کوئی گویا کہیے کہ اس معاملے میں ایسی صورتحال ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا ہوگا. رمضان آتے ہیں، حج آتا ہے، قربانی آتی ہے، ایک بہرحال ایک تحرک نظر آتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے اس سب کا نتیجہ کوئی نظر نہیں آتا، اس سب کا نتیجہ کوئی نظر نہیں آتا. وجہ اس کی یہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو بہت ہی محدود ہو گئیں کہ اپنا اثر ہی کھو بیٹھی، یا ریورس معاملہ ہو گیا، کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے، نتیجہ اس کے بجائے کچھ اور نکل رہا، الٹا نکل رہا ہے. تو شکر کا معاملہ بھی یہی ہے. اب شکر کے بارے میں آپ دیکھیے، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی، بہت سی کیفیت ملے گی شکر کرنا، شکر کرنے والے اور شکر کی جو تقاضے ہیں وہ سب بھی سامنے آئیں گے. اور آدمی کہتا ہے کہ ہاں شکر کرنا چاہیے، لوگ یہاں تک کہتے ہیں ہر حال میں شکر ہی کرنا چاہیے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ بات ہے کہ حالات شکر کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، آدمی اس اعتبار سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ شکر کے معنی کیا ہیں، شکر کا مقصد کیا ہے، شکر کا مطلب کیا ہے، شکر کی وسعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آدمی کے ذہن میں موجود نہیں. اور شکر کی وجہ کیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ بات ہے. یہ کہتا ہے نا کہ بکرال ہر حال میں، تو یہ وجہ کیا ہے، کیا حالات کی بنیاد پر معاملات ہیں، چیزیں کیا ہیں، کس تناظر میں ہیں، کچھ ملا تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ملا تو شکایت ہے، کچھ مل گیا تو شکر ہے، یا معاملہ اس اعتبار سے ہے. تو یہ بہرحال بہت سوچنے کا معاملہ ہے. تو اسی طرح اب اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے کہ اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے. شکر کی اہمیت کتنی ہے، پہلی بات تو یہی ہے. پھر مزید بات ہوگی کہ شکر کی بنیاد کیا ہے. پھر یہ بات ہوگی کہ شکر کا طریقہ کیا ہے. یعنی چیزیں اس طرح ہمارے سامنے رہیں گی. دیکھیے اہمیت کا معاملہ یہ ہے، اس کے لیے دو مقامات سامنے رکھیے. پہلا مقام سورۃ دہر کا ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں بتاتے ہیں. سورۃ دہر کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان پر ایک لامتناہی زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر ہم نے اسے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، امشاج نبتلی، تاکہ اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس مقصد کے لیے ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کس لیے، نبتلی، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو آزمائیں. اچھا یہی بات اس سے پیچھے سورہ دہر 29 پارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے موت و حیات کو تخلیق کیا اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کریں. وہاں کیا کہا، ایوکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. اور یہاں اس بات کو احسن عمل کو کیسے کھولا، اب دونوں کو ملا لیجئے، یعنی کیسے کھولا، یہاں پر یہاں کیا کہا گیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کی آزمائش کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں تاکہ وہ اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کرے، ان چیزوں سے جو ہے رہنمائی حاصل اسے ہو. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یعنی آسن و عملہ کیا ہے، کون بتائے گا، اللہ بتا رہا ہے، ہم نے اسے دکھا دیا، یعنی اچھے برے کی تمیز بتا دے، یہ اچھا یہ برا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا. اور پھر اسے کیا کہا، اب نتیجہ کیا نکالا، اما شاکرم و اما کفورا، اب شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، یعنی احسن و عملہ کیا ہے، شکر کرنا، اور اس کے بالمقابل کفر کرنا. تو شکر اور کفر کو مد عام یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل رکھا. یہاں بھی کہا ہے وشکر لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، شکر گزار بنو، ولا تکفرون، کفر مت کرو. تو مطلب کیا ہے ہم نے لیا یہاں پر، کہ ناشکری، کفرانی نعمت، ان معنوں میں لے لیا اسے. ورنہ جگہ جگہ شکر اور کفر آمنے سامنے ہیں اسی طرح سے. تو اب یہ بات آپ دیکھیے، اس میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ آدمی کی آزمائش کیا ہے، شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے، یعنی کامیابی شکر کرنا، یہی گویا ایک ہے نا، ایمان لاتا ہے یا ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان والا بنتا ہے یا کفر کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کے کس طرح سے ہمارے سامنے رکھا، شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے، یعنی انکار کرنے والا بنتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بنتا ہے. تو اب گویا یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ زندگی کا مقصد کیا آیا سامنے، آزمائش کس بات کی ہو رہی ہے، شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا. تو کتنی بات بڑی واضح سامنے ہے یہ، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ہدف سے بھی چیزوں کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دشمن کس چیز کو ہدف بناتا ہے، کس کو ٹارگیٹ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ اہم مورچہ ہے اسے ٹارگیٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو شیطان کا معاملہ ہے، شیطان کا معاملہ ہے. سورہ آراف کی کا دوسرا رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اور اس کا آغاز اس طرح سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کا آغاز کیا ہے، وجعلنا لکم فیہا معیشۃ، یعنی ہم نے تمہیں جو ہے زمین میں انا پورے اختیار کے ساتھ، ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معیش قلیلا ما تشکرون. آغاز اس طرح سے کیا کہ ہم نے تمہیں زمین میں پورے اختیارات کے ساتھ بسایا، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، پھر اور تمہارے لیے معیشت کے سارے اسباب مہیا کر دیے، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، قلیل ما تشکرون. یہ بات کہہ کے اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں. اور سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں جو آدم علیہ السلام کا قصہ وہاں بیان ہوا ہے، وہاں اس کا مرکزی مضمون کیا بنتا ہے، اس کو آپ دیکھیں. یہ قصہ پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا، چوتھے رکوع کے اندر آیا، وہاں کچھ اور بات تھی، ہم پڑھ کر آئے پیچھے، ابھی سورہ آراف کی بات ہو رہی ہے، وہاں جائیں گے. تو وہاں جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ جب شیطان کے ساتھ سارا معاملہ ہوا، اس ساری تفسیر کو چھوڑ دیجئے، اور شیطان کے جو ہے، شیطان نے آدم کے ساتھ دشمنی کی اور آدم کو جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس نے یہ بات کہی اس موقع پر کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر، اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہا ہے. تو بہرحال راندے درگاہ ہوا، مولت مانگی، مولت ملی، مولت مانگی یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. یہاں پر اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے مولت دی جائے، باقی تفصیل نہیں، باقی تفصیل دوسرے مقام پر آتی ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے وہاں تفصیل آتی ہے. اس مقام پر اس نے کیا آگے بات کہی، جب اسے مولت مل گئی، جب اسے مولت مل گئی تو اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ سے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ جیسے تم نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کو کہتا ہے، یعنی نہ یہ سوال ہوتا نہ میں گمراہ ہوتا، تو آپ نے سوال ہی کیا مجھ سے تو غلط ہو گیا، یعنی اللہ معاذ اللہ اللہ ہی کو کہتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں اب تمہارے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سیدھے راستے بیٹھوں گا، صراط مستقیم، ظاہر صراط مستقیم پر کیوں بیٹھوں گا، تاکہ یہاں سے ہٹاؤں لوگوں کو، شاید اس میں شراب خانے میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہاں تو پہلے ہی گمراہ آ گئے ہو گئے. یعنی اگر کسی ایسے کام پر، کسی ایسی جگہ پر، وہاں تو اس کی ضرورت نہیں، کہاں جگہ ضرورت، جہاں لوگ صحیح جگہ ہیں، ہٹانا ہے یہاں سے، ڈائیورٹ کرنا ہے ادھر ادھر، صراط مستقیم پر. تو کیا کہتا آگے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ہے جواب بات، کیا بات ہو رہی ہے، اس نے کیا کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے سیدھے راستے پہ، اللہ سے کہہ رہا ہے، سیدھے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے گھیروں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، کہتا ہے میں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا، اس گھیرا گھاری کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارے کام کا، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اکثریت مسلمان نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہتا اکثریت نمازی نہیں ہوگی، اکثریت، یعنی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. وہ کیا کہتا ہے، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ہے اصل معاملہ، یعنی اس کی اہمیت کتنا سامنے آ رہی ہے کہ گویا اس نے یہ بات کہہ کے ساری باتیں کہہ دی. یہاں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بات کیا آ رہی ہے، اما شاکر و اما کفورا، یا شکر کرنے والا بن یا کفر کرنے والا بن. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے رکھا ہے،
اور ماں شیطان بھی یہی بات کہہ رہا ہے. تو شیطان کے مورچے, شیطان کے ہدف سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اصل ہدف کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے اس کا, انسان کو ناشکرا بنانا, انسان کو شکر گزار. ولا تجدن اکثر ہوں شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ معاملہ جو ہے اتنا واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اب آدمی کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے. اور بات کیا ہے, بات تو یہ سارے شکر کرنے والے, جسے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت شکر ہے, آدمی شکر کر رہا ہے, ادھر ادھر جہاں پوچھئے جسے پوچھیں ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے, اس یہاں کسی کو ہوگا بھی تو اتنا ہی کہے گا جیسے پہلے عرض کیا تھا. اب بہرحال ہر حال میں شکر ہی کرنا ہے, بہرحال شکر کرنا ہے, شکر کی بات کرتا ہے. تو اگر شکر کرتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے, نتیجہ نکلنا چاہیے نا, پھر وہی بات ہے, اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے. اب یہ ایک زبان سے ایک لفظ کا ادا کرنا ہے, طریقے پہ ہم بعد میں جائیں گے بھی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں. ایک پہلو ویسے ہے, یعنی دوسرے معنوں میں دوسرے حوالے سے بات آتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو, یعنی بالآخر بالآخر غلبہ تمہارا ہوگا. یعنی یہ اہل صحابہ سے کہا جا رہا ہے کام کرتے جاؤ, بالآخر ایمان کا اپنا اس تقاضے پورے کرو, بالآخر غلبہ تمہارا ہے. وہ غلبے کے راستے پہ چل بھی رہے تھے, ہم تو مغلوبیت کے راستے پہ جا رہے ہیں. ہم بھی ہے نا, یہ آیت تو آج بھی موجود ہے, آیت تو موجود ہے, تو آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے نا کہ یہ آیت موجود ہے اور آدمی مغلوبیت کے راستے پہ جا رہا ہے, یعنی مغلوبیت بڑھتی جا رہی ہے. ہوتا ہے نا غلبے کا, چلو آج نہیں کل ہوگا, کام کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, بلکہ یہاں تو روز بروز مزید یہ جو ہے گہرا ہوتی جاتا ہے, یہ غلامی مغلوبیت جو ہے یہ اور بڑھتی جاتی ہے. تو اس سوال پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے یہ بات کہ کیسا ایمان ہے, کیا صورت حال ہے, گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنا چاہیے. ایسے یہاں پر بھی آ جائیے, سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, کہا موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے, ان کی زبان سے بات ہو رہی ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر دیکھیے شکر کے مقابلے کو کفر آ رہا ہے, جہاں بھی دیکھیں گے یہ بات ملے گی آپ کو, کیا بات ہو رہی ہے, اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے اعلان کر دیا, اذان کیا اعلان, اعلان کر دیا, کیا اعلان کر دیا, لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر گزار بنو گے شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں مزید نماز دوں گا, میں تمہیں مزید دوں گا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم کفرانی نعمت کرو گے. تو اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا کہ بھائی نہیں دوں گا زیادہ, اور نہیں بلکہ کیا آ رہا ہے, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بڑا شدید ہے, یعنی اس کا نتیجہ عذاب ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ زیادہ ملتا تو اب نہیں ملے گا, کم ملے گا, تھوڑا ملے گا, کیسے ہوگا, بلکہ کیا کہا, اس کا متضاد معاملہ کیا ہوگا, یعنی جب اس لیے ہم اس کو اس سے انداز سے بات کرتے جائیں گے کہ متضاد کفر کے معاملے میں آدمی سمجھتا ہے شاید انکار کرنا خالی ہے, انکار کرنا نعمتوں کا انکار کرنا بھی ہے, یعنی شکر گزاری کا رویہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. شکر اگر دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی, ایک رویے کا نام ہے, ایک لائف اسٹائل کا نام ہے, ایک طرز عمل کی بات ہے. یہ آدمی کا ایک گویا کہیے کام کرنے بالکل ایک مختلف نقطۂ نظر ہے جو سامنے آئے گا, اور یہ ایک الگ نقطۂ نظر سامنے آئے گا اس کے متضاد جو ہوگا. تو بہرحال یہ کیا کہا, اگر ایسا کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. اب اگر آج کے حالات دیکھیں تو کیا حالات ہیں, آج کے حالات دیکھیں, امت کے حالات دیکھیں, ویسے تھے مجموعی حالات دیکھیں تو کیا ہے, کیا مزید نوازے جا رہے ہیں بھائی, مزید نوازے جانا کا مسلمانوں کی کیا حالت ہے, ایک دور گزرا ہے نا الحمدللہ, یعنی مسلمانوں کا عروج اپنی جگہ پر, مسلمانوں کا عروج جو ہے ایسا نہیں کہ کبھی عروج ہی نہیں تھا ہمارا, یعنی سب کچھ تھا, اس کے بعد کیا ہے زوال ہے. کہتے ہیں نا کہ مانے نا کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, ہاں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ تو بتا, مسلسل مسئلہ یہی ہے, مسلسل معاملہ جو ہے یہ مزید گراوٹ کا ہے, گویا پکڑ ہے, تنبیہات ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر کدھر سے, یہ سارے معاملات سامنے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال ہمارے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نوازے جا رہے ہیں, ہم پر جو ہے گویا کہیے کہ بڑی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی ہم اس کے مستحق نازل ہو رہی ہیں ہر طرف سے، بھلے کیفیت یہ کہ گویا اللہ کی پکڑ ہے جو ہر طرف سے ہے، تنبیہات ہیں، تنبیہات ہیں، یا کم از کم کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے نظر پھیری ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ وہ حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے، جاؤ حالات کے دھارے پر ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ کیا بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوتا تو کچھ اور ہوتا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حالات ہیں۔ تو یہ شکر والا کام جو ہے یہ ہو نہیں رہا ہے، شکر والا کام جو ہے تو یہ بنیادی معاملہ ہے، بنیادی بات ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنے مقامات پر یہ بات کی ہے، یعنی اگر ہم سب مقامات کو اپنے سامنے رکھیں تو گویا کہیے کہ کافی تفصیل، کافی وقت اس کے لیے درکار ہو کہ جن جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں، اپنی نعمتیں گنوائیں، اور گنوانے کے بعد کیا کہا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی یہ بات ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ویسے تو دیکھیں تو نعمتیں کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کتنی ہے، بے شمار، یعنی آدمی کو ان کا ادراک بھی نہیں ہے، آدمی ان کو پہچانتا بھی نہیں، ایسی نعمتیں بھی ہیں۔ آج ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے بہت ساری چیزیں جو آج پتہ چل رہی ہیں، اچھا یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یعنی کتنی چیزیں کائنات کی ہماری خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ہماری سہولتوں اور آسانیوں اور آسائشوں کے لیے، سب اللہ کا نظام ہے۔ تو قرآن پڑھتے جائیے اور بات دیکھتے جائیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر اور بڑے سے بڑے معاملات، یعنی زندگی ممکن نہ ہو اگر اللہ کی نعمتیں موجود نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانی زندگی کے یعنی اس کو جاری رکھنے کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں آپ کے سامنے، یعنی کوئی ایک پہلو نہیں ہے ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ یہ تمام کا تمام جو نظام ہے، یہ تمام کی جو ربوبیت کو اگر آپ دیکھیں، اس کی ربوبیت یعنی ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کرنا، یعنی رب وہی ہے نا کہ جسے جو درجہ بدرجہ درجہ کمال تک لے کر جائے، درجہ بدرجہ درجہ کمال تک لے کر جائے۔ تو انسان کو کہاں سے آغاز ہے اس کا، یعنی ایک بوند سے جو آغاز ہے اس کو درجہ بدرجہ تکمیل کے مراحل کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیسے، سورہ حج پڑھیے، سورہ مومنون پڑھیے، کس طریقے سے، کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو موجود نہیں تھی موجود ہوتی ہے، اس غیر موجود سے موجود ہونے کے مراحل، آدمی اسی پر غور کرے، یعنی کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا اور بالآخر دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اس کے بعد پھر پوری پھر دنیا کے اندر جو کچھ اس کی ضروریات اور معاملات سارے، اس کی ربوبیت جاری رہتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اب اس کے ان کو بنیاد بنا کر بھی کہا، ان کو بنیاد بنا کر کہا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ اللہ نے کیا تمہارے لیے، یہ اللہ نے تمہارے لیے کیا، لہذا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں شکر ادا کرنا۔ اب اس بات کو اس طرح بھی کہا گیا، اس طرح بھی کہہ لے لیجئے تو بات وہی بنے گی، وہی جائے گی، کیسے کہا، سب ہمارے لیے اور ہمیں کس کے لیے، ہمارا کیا کام ہے، جانور بنائے، کہا کہ کذالک سخرھا، تمہارے لیے ہم نے اس کو مسخر کر دیا، لعلکم تشکرون، ماں بھی نہیں کہا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو غرض یہ کس کے لیے اور ہمارے لیے، ہم کس کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح، تو عبادت تو گویا شکر اور عبادت ایک ہی بات ہوگی، یعنی یہ گویا الگ الگ چیزیں نہیں ہو جائیں گی، پھر بات وہاں تک پہنچے گی کہ مقصد یہی ہے، کہانی یہی ہے۔ تو اب اس کا یہ پہلو کہ جناب یہ کیسے ساری چیزیں اس پہلو سے، اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو بات وہی ہے کہ جب آدمی سوچے گا، سمجھے گا، غور کرے گا تو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا
یہ کہتے ہیں نا بھائی کس بات کا کیسے کیا ملا کیا کس طرح. تو انہی میں سے چند ایک باتوں اگر آپ دیکھیں, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, لعلکم تشکرون. تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس طرح تم کچھ نہیں جانتے تھے. ایک نومولود کو دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے, ایک نومولود کو دیکھیں کیا صورت حال ہے. اس صورت حال سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس صورت حال کے اندر, اس صورت حال کے اندر یہاں سے نکلتا ہے اب اس کا معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو صورت حال کیا ہے, اب سننے والا دیکھنے والا سوچنے والا, سنتا تو ہے لیکن سمجھتا تو کچھ بھی نہیں, سننا نہ سننا برابر. یعنی بچہ جو ہے وہ آغاز میں تو اسے سننے والا بولنے والا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں اسے عطا فرما دی. کس لیے عطا فرمائی, لعلکم تشکر, تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی ان سب کا مقصد کیا ہے, اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد آدمی نے کس لیے دی گئی تھی, لعلکم تاکہ تم شکر گزار بنو. ابھی اس سورۃ دہر کی آیت میں بھی یہ بات تھی نا, جس میں یہ کہا کہ اس لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا, فجعلناہ سمیعاً بصیراً, سمیعاً بصیراً سننے اور دیکھنے والا بنایا تاکہ اس کی آزمائش کریں. تو اب یہ چیزیں جو یہ کیا ہیں, ٹولز ہیں یہ, یہ آدمی کو حقیقت تک پہنچانا. جو آج جو ظاہر ہے کہ اندھا بہرا ہو وہ کیا چیز سمجھے گا, ظاہر ہے کہ دیکھ کے آدمی سیکھتا ہے یا سن کے سیکھتا ہے. دو بڑے جو ذریعے ہیں وہ کیا ہیں, سننا اور دیکھنا, اس سے آدمی کہتا سیکھتا ہے. بہرحال اللہ نے یہ چیزیں دی, صلاحیتیں, ان کا صحیح استعمال, یعنی معاملہ ان کے شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال تو یہ اب آدمی دیکھتا اور اگر سوچے غور کرے تو یہ نعمتیں نہ ہوں تو کیا ہو, نہ ہوں تو یہ آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے, شکر کرنے والا یا کفر کرنے والا, یہی بات چل رہی ہے. ایک بات اور آج کی بات مکمل کرتے ہیں. سورہ نمل ہے, سورہ نمل میں دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی, ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی تھی جو کسی کو نہیں دی ہے, ایسی سلطنت دی تھی جو کسی کو نہیں دی ہے, یعنی ان کے دربار میں جن بھی موجود ہیں, یعنی ان کے دربار, انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں, پرندے بھی ان کے دربار میں حاضر ہیں. حدود کا ذکر سنتے ہیں آپ, پڑھتے ہیں سورہ نمل میں, وہاں پہ آ جاتا ہے اس کا ذکر, آ جاتا ہے سورہ سبا میں اس کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے, یعنی اللہ نے ہوائیں ان کے حکم سے ایک مہینے کے راستے ایک دن میں ایک اتنا سفر طے کریں, یہ سب کچھ ہو جائے ان کے لیے, تو قرضے کے بڑے اللہ نے انہیں دیا ہے. تو اسی میں یہ بات سامنے آتی ہے, وہ ملکہ سبا کا پورا قصہ سامنے آتا ہے کہ ملکہ سبا جو ہے اب حدود نے آ کے خبر دی. اب کہاں سے کون سے ذریعہ خبر کا, حدود, یعنی وہ آ کے خبر دے رہا ہے. وہ سارا قصہ پورا وہاں پڑی ہے, وہ سارا جو ہے اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اسے بلوایا ہے, اسے خط بھیجا ہے حدود کے ذریعے سے ہی سلیمان علیہ السلام نے, جاؤ جا کر انہیں خط ڈال گیا, خط ڈالا حدود نے پرندے نے, اور اس میں کہا تھا کہ مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ. بہرحال وہ سارا معاملہ رہا. جب اس نے آنے کا فیصلہ کیا, یعنی ملکہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا مرحلے گزرے, تو اس وقت میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی ہے جو اس کا تخت یہاں پر لے آئے, بڑا عالی شان تخت تھا اس کا ذکر بھی آیا, کوئی لے کر آ جائے. اب ایک جن نے کہا کہ صاحب آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا, امانت دار بھی ہوں, کو اس میں خیانت بھی نہیں کروں گا. تو وہیں کہا کہ ایک شخص کے پاس علم تھا, اس نے کہا کہ پلک جھپکتے میں, اور پلک جھپکتے میں آ گیا, یعنی فوراً سامنے, پلک جھپکنے کی دیر کتنی لگتی ہے, یعنی فوراً موجود ہے. اب یہ جو آپ کے دیکھتے ہیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے اور سامنے موجود ہے تخت, تو کیسا, یعنی آدمی کے اندر کیا جذبات, تو کیا کہتے ہیں, ھذا من فضل ربی, کیا کہ یہ ہے آیت, آپ نے اکثر لکھا دیکھا ہو نا, ھذا من فضل ربی. تو اتنا بڑا معاملہ ہے یہ, یعنی ممکن نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی, کہ اس طریقے سے اس کی یعنی خواہش کی تکمیل جو اس نے چاہا جس مقصد کے لیے بھی چاہا، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی مقصدیت ہر چیز کو مقصد کے تحت لیتے تھے، تو اب اس کے لیے یعنی اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا ہدایت پانے کے لیے، کہ بات دیکھے گی اپنا طاقت تو اسے اندازہ ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں اور کیا ان کو جو اللہ نے نعمتیں اور اختیار اور قوت دے رکھی ہے۔ تو غرض یہ کہ اب اس نے جب انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلی آواز، یہ دل سے نکلی ہے، کہاں سے نکلی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس مقام پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ انہیں نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات آگے چلتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں لیبلونی ھذا من فضل ربی، ہم تو لکھ کے بس اتنا لگاتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، اب بعض اوقات فضل ربی کی توہین بھی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں فضل ربی دوسرے معنوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کچھ گنجائش نہیں ہے، آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا سوچ بھی رکھے جو توہین کے زمرے میں آ جائے۔ تو بہرحال اب کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، یہ جو مجھے نعمتیں ملی ہیں اور یہ جو نعمت میرے سامنے اس وقت ہے اتنی بڑی، یہ جو میرا اختیار اقتدار اور یہ دیکھو یہ سب کیا ہے، کس لیے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں یا کفر کرنے والا بنتا ہوں۔ یعنی یہ میرا معاملہ جو ہے، اب میرا رب جو ہے وہ تو بڑا بے نیاز بڑا کریم، یعنی میرا سارا معاملہ کیا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، آزمائش ہے یہ جو کچھ ہے، یہ کیا ہے، یہ میں ایسے ہی نہیں ہے، خالی ہے، کھایا پیا برابر سارا معاملہ ختم، مزے پر لاگم بڑا نوازا اللہ نے، اور نوازا کس کام کے لیے، لیبلونی ھذا من فضل ربی سے خالی کام نہیں چلے گا، جب یہاں تک پہنچ گئے، یہ تسلیم کر لیا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تسلیم کر لیا، جب تسلیم کر لیا تو آگے کیا ہے، آگے بھی کوئی بات ہے نا، آگے بھی کوئی چیز ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیبلوئے، تاکہ وہ مجھے آزمائے، تاکہ وہ مجھے آزمائے، لیبلونی، میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرنے والا بنتا ہوں یا کفر کرنے والا بنتا ہوں۔ ابھی کون کہہ رہا ہے، یہ ایک نبی کہہ رہا ہے، ایک نبی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب اس معاملے میں یعنی باقی آگے چیز خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہیں کہ اب اس شکر کے پہلو کیا ہیں، یعنی اس کو پانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یعنی اتنی بات جو ہے برابر ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے کہ اس کو اس پہلو سے، اس حوالے سے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر نعمت کا معاملہ ہے، ہر نعمت کا یہ جو بار بار، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بار بار یہ جتایا ہے، احساس دلایا ہے، جو قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے درجنوں مقامات آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، آسمان، زمین، ہوائیں، بارش، پانی، یعنی ہر چیز جو نعمت، نہ ہو تو پتہ چلے کیا ہوگا، نہ ہو تو پتہ چلے، یعنی جو کیفیات ہیں، پھر اس کے بعد عام زندگی کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، اگر یہی جسم و جان کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، یعنی یہی نہ ہو تو کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارے پہلو جو ہیں، اس کی کچھ چیزیں اگلی مرتبہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر شکر کے اور پہلو جو ہمارے خود بخود ہمارے ذہنوں میں آنے چاہیے کہ کیا کیا ہماری زندگی میں۔ تو بہرحال اب ان کے پانے کا کوئی نتیجہ بھی کیا ہے، اس کا پیچھے کیا ہے، بھائی ایک جملہ زبان سے کہہ دینا اللہ کا بڑا شکر ہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوئی کہ یہ بات بھی اپنی جگہ اس کا حصہ بنے گی اگر دل سے نکلے، اگر آدمی اس بات کو اس طریقے سے سمجھ لے، اس طریقے سے اس بات کو تسلیم کر لے، مان لے کہ ہاں واقعی یہ چیز جو ہے ایسی ہی ہے، اس کا معاملہ اسی طرح کا ہے، تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے، پھر بات آگے چلتی ہے۔ ورنہ جو کیفیت ہے، جیسے عرض کیا تھا کہ جو اس سارا زبانی شکر کا جو نتیجہ ہے وہ کوئی ہمارے سامنے آ نہیں رہا ہے، اس زبانی شکر کے نتیجے کا جو بہرحال ہم نے سمجھا ہے، حالانکہ وہ بھی کس طریقے سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ کچھ چاہیے، یا شکر کے معنی میں اور بہت کچھ چیزیں ہیں، تو یہاں پر نہیں۔ تو آج کی ہماری بات صرف اتنی تھی کہ پہلی بات کیا رہی، کہ انسان کی آزمائش کس بات کی ہو رہی ہے، کہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا، یہ کہا نا کہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا،
یہ بات ہو گئی. دوسری بات کیا سامنے آئی، اہم بات کیا آئی، کہ شیطان کا ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.
اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ کم ہی شکر گزار. اللہ بھی کہتا قلیل ہو،
آج بھی مسلمان ہی قلیل ہیں، یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے. یعنی آج بھی دنیا میں اکثریت کس کی ہے، جیسے بھی ہیں مسلمان، بہرحال میں اقلیت میں، آج بھی اقلیت پوری دنیا کے حساب سے آپ دیکھیں، دنیا کے حساب سے ہی بات ہے، اور ان میں سے کتنے وہ تو کہنے ہی کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر ہے کہ سب کچھ کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں رہا ہے، پہچان نہیں رہا ہے. اور نتیجہ، اور شیطان سارے انسانوں کا دشمن ہے. شیطان ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا مسلمانوں کا دشمن ہے، اس نے ہی نہیں کہا، وہ کہتا ہے انسانوں کا دشمن ہے، بنی نو آدم کا دشمن ہے. اب بنی نو آدم کی اکثریت جو ہے اس کے قابو میں آ گئی. اب یہاں ایک بات اور ذرا سی بات دیکھ لیجئے، شیطان کا مقابلہ کس سے ہے؟ انسان سے ہے نا، انسان سے، ہم سے، مجھ سے اور آپ سے. اگر شیطان انسانوں کو اچک کے لے جائے، اچک کے لے جائے، ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہمارے مقابلے میں پھر آگے بڑھ گیا. ارے ہمیں شیطان سے چھیننا انسانوں کو، یہ جو انسان شیطان کے نرغے میں چلے گئے، پس گئے، چنگل میں اس کے چلے گئے، ہمیں انہیں بھی وہاں سے نکالنا ہے. صرف یہ بات نہیں کہنی یہ دیکھو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ مسلمانوں کا حال دیکھو یہ کیسا ہے. مسلمانوں کو مسلمان بنانا، شیطان کے نرغے سے نکالنا، اس کے چنگل سے آزاد کرانا، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. شیطان انسانوں کا دشمن اور ہم انسانوں کے خیر خواہ، یعنی بنی نو آدم کے ہم خیر خواہ ہیں. بندہ مومن جو ہے پوری بنی نو آدم کا خیر خواہ، ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی بندگی اختیار، اللہ کو مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی بات ہے نا، کیوں بلاتے ہیں ادھر؟ یہاں بلانے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، کہو تو ساری دنیا سے تھا نا، کافروں سے تھا، کہو تاکہ تم کامیاب ہو. تو ہمارا معاملہ یہ، شیطان کا معاملہ کیا، ساری دنیا کو، اور پھر اس کے بعد ہمارے پہ، ہم پر بھی اس کا دعویٰ ہے، ہمیں بھی زیر کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال اب اس پہلو سے اس بات کو جو ہے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کا یہ ہدف ہے، یہ ٹارگیٹ ہے، لہٰذا ہمیں اس پہلو سے اپنے آپ کو بہتر کرنا، دوسرے معنوں میں اپڈیٹ رکھنا، یہ ساری چیزیں کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. کہ آج یہ شکر ہم سے کیا مطالبہ اور کیا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج گویا ایک تمیدی گفتگو اور چند باتیں یہ، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک یا دو نشستوں میں اس کو مکمل کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ گناہ کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. یا اللہ امت کے معاملہ حل فرما دے. یا اللہ امت کے مسائل حل فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے و ادا کرنے والا بنا، امت کے اندر بیداری عطا فرما، ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.